الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد
بندگی کسے کہتے ہیں؟
ہم نے عبادت کیوں نہیں کرنی؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک محفل ہوا کرتی تھی ہر منگل کے دن, پروفیسر کرار حسین اپنے گھر پہ کیا کرتے تھے. پتا نہیں اپنے سے اکثر لوگوں نے پروفیسر کرار حسین کا نام تو نہیں سنا ہوگا. قابل آدمی تھے, ایجوکیشنسٹ تھے, بلوچستان کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے تھے, اور انتہائی اپنی آخری زندگی میں میں نے ان کو نزدیک سے دیکھا تھا پرسنل لائف میں, تو دیکھتا تھا بہت عجیب طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تربیت تھی. بہت عرصہ وقت نہیں گزارا ان کے ساتھ. منگل کے دن اپنے گھر پہ سیٹنگ کیا کرتے تھے, خود بھی تشریف فرما ہوتے تھے, ان کے جو بھی دوست احباب تھے ان میں سے کوئی ایک ایک لیکچر ڈلیور کرتا تھا. تو اس میں ایک دفعہ کہیں بات چیت ہوئی, اس میں عیسائی کریموں کا تذکرہ ہوا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور جو اس میں معمولاً ترجمہ ہے آپ کو بھی قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں گے اس میں ترجمہ شاید یہی ہوگا, موسٹ پرابلی یہی ہوگا کہ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. تو وہ کہتے تھے اس کی جگہ عبادت نہ کہو, کہتے تھے اس طرح سے کہ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کرے. اب یہ لفظ کا ذرا سا فرق ہے, عبادت کریں یا بندگی کریں. اس کی تشریح کیا ہے؟ وہ یہ کہ عبادت ہم لوگ سمجھتے ہیں رکوع اور سجود کو, تسبیح پڑھنے کو, ذکر کرنے کو. اگر ہم اس کو عبادت کہیں تو پھر سوال یہ کہ میرا سونا کیا مقصد خلقت کے خلاف ہے؟ کیونکہ اس میں میں بظاہر کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوں. مثلاً آپ ابھی اس وقت آپ مثلاً ڈنمارک کے اندر ہیں, آپ اپنے گھر سے نکلیں گے, آپ کسی جگہ پہ جائیں گے, ممکن کوئی بزنس کر رہے ہیں, ممکن کسی آفس کے اندر, یہ آپ نے عبادت کی ہے یا نہیں کی؟ تو انسان بعض اوقات تعجب سے سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں کسی کافر کے یہاں کام کر رہا ہوں تو کیا یہ بھی مقصد خلقت ہے؟ لیکن اگر مقصد خلقت بندگی لے لیں, خدا متعالیٰ نے خلق اس لیے کیا ہے کہ ہم بندگی کریں, اس بندگی کے سب اس سے بن سکتے ہیں. معاش کی طلب بھی اللہ کی بندگی کے لیے, کہ اس نے بندگی میں ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں, اس نے اس طرح سے معاش طلب کرنے کو کہا ہے. اور یہ بہت کمپریہنسو عنوان بنتا ہے, جامع عنوان بنتا ہے, کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر بار بار اپنے آپ سے طلب کرتے رہے ہم بندے خدا ہیں یا نہیں. اپنے آپ سے بار بار ایک سوال کرتے رہے. ایک پس منظر ہے میرے پاس اس سلسلے میں اس سوال کرنے کے لیے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے اس پس منظر کے ساتھ سناؤں, کبھی بغیر پس منظر کے. تھوڑا سا وقت دے کر اس کا پس منظر آپ کو سنا دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد اللہ. ایک جملہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے, ایک جملہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک بندہ خدا کے ساتھ کہیں سفر کر رہا تھا, تو بہت اچھا پرہیزگار ماشاء اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انتہائی گرویدہ انسان. تو کہنے لگا کہ میری زندگی پہلے ایسے نہیں تھی اور مجھے سبت جعفر کے ایک شعر نے تبدیل کیا. تو میں پوچھا کون سا شعر؟ کہنے لگا کہ سبت جعفر کا جو قصیدہ جس میں انہوں نے بار بار ایک مصرعہ کیا ہے, جب امام آئے. اس نے میری زندگی تبدیل کر دی, چونکہ میں بار بار سوچنے لگا کہ ہاں جب امام آئیں گے میں کہاں رہوں گا, اور اگر میں اسی زندگی میں ہوا جس میں اس وقت ہیں اور امام تشریف لے آئے, اب میں کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگا اس نے میری زندگی تبدیل کر دی. بعض اوقات ایک جملہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. اور وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ شعر کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے یہ قلب نادر پر اگر واقعا قلب ہوشیار ہو اس کے اوپر جملہ بھی اثر کر دیتا ہے. قلب ہوشیار نہ ہو پورا قرآن کریم پڑھ لو, پوری آیات پڑھ لو, روایات پڑھ لو, ساری حدیثیں پڑھ لو, کوئی اثر نہیں. ایک دفعہ کہیں میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی میرے پاس آیا. تفصیل میں کم جاتا ہوں, بارہ نظر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے پاس آیا کہ اندر میری شفٹ ہے رات کی اور مجھے فوراً جانا ہے. اور بیٹھا بھی نہیں, پورا نہیں بیٹھا, تھوڑا سا بیٹھا. بس کہنے کا بس میں فوراً جاتا ہوں. میں نے ایک سوال کا جواب دے کسی نے پوچھوایا. میں نے پوچھا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ بس مجھے جلدی سے بتائیں معرفت امام کسی کو. اور معمولاً ایسے سوالوں کو میں سوچتا ہوں کہ بھائی تفصیل سے آنا, چونکہ میں اس طرح سے جواب نہیں دے سکتا. پھر میں نے سوچا شاید اللہ کچھ چاہتا ہو کہ اس کو چھوٹا سا جواب دے دیا جائے, شاید کوئی اچھا جواب دماغ میں آ جائے. اچانک میرے ذہن میں آیا, میں نے اس کو یہ کہا. اور اس کے بعد یہ جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں, یہ پتہ نہیں دسیوں دفعہ تو اس میں سنا چکا ہوں, اور دسیوں دفعہ اس کے اوپر سوچ چکا ہوں کہ کیا इससे बेहतर कोई जुमला मेरे जैसा बंदा कह सकता था? मैं नहीं कह सकता था इससे बेहतर। और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं इस जुमले पर खुद अमल करूँ तो क्या होगा। तो मैंने देखा कि अगर मैं खुद इस जुमले के ऊपर अमल करता हूँ मेरी जिंदगी तब्दील होती है। उस वक्त मेरे दिमाग में यह आया कि इमाम की पसंद और नापसंद पहचान लेना उनकी मार्फत। इमाम की पसंद नापसंद पहचान लेना ये उनकी मार्फत। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम मकाम में इमामत की मार्फत हासिल करें। वो इससे बुलंद है कि मेरे और आपके जैसे नाफिस लोग उस मकाम के बारे में शनाख्त कर सकते हैं। जो काम हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं जो अभी तक समझ में आता है वो ये कि हम ये पहचानने की कोशिश करें हमारे मौला को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। फिर एक बात समझ में आई कि अगर कोई इस बात को समझने की कोशिश करे और इसको अपनी जिंदगी का दस्तूर बना ले इससे बेहतर कमाल शायद ही कोई मुमकिन नहीं। बार बार अपने आपसे एक सवाल करें, ये जो मैं कर रहा हूं ये इमाम को पसंद है? अगर पसंद है तो कर ले और अगर पसंद नहीं है तो ना कर। सादा तरीन काम ये काम है। मिसाल के तौर पर आप टेलीविजन के सामने बैठे हैं, आप कुछ देखना चाहते हैं, अपने आप से एक सवाल पूछिएगा ये इमाम को पसंद है? ये देखते हुए कि मेरी और आपकी जिंदगी का कोई राज नहीं है जो मकाम इमामत के लिए राज हो, आ गई सब चीजों से आगे अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं। चले मैं प्रैक्टिकल लाइफ बना रहा हूं, मैं बार बार कोशिश करता हूं हम लोग हमारी जिंदगी में सुबह से अब तक जो कुछ मैंने और आपने किया है वो हमारी आंखों के सामने है। अपने आप से पूछिएगा जो कुछ मैंने किया है कोई ऐसा काम कर रही था जो मेरे इमाम को पसंद नहीं था? और अगर ऐसा था तो मैंने क्यों किया? क्या जरूरत थी? हमारे पास तरह अहले बैत मौजूद है। अभी किसी ने मुझसे कहा आप भी थोड़ा सख्त बातें करते हैं, तो अब मैं इस सख्त बात के साथ एक नान बात करूं कि आपको ऐसा सख्ती ज्यादा एहसास ना हो। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद बलूचिस्तान का वाक्य है। एक सैयद है, एक सैयद नामी ग्रामी सैयद अहले सुन्नत में से, और उनके मुकाबले में एक नामी ग्रामी सैयद थे वो अहले तशय्युम से शुमार होते थे। अच्छा बलूचिस्तान में सादात का एहतराम बेतहाशा है, यानी जिस तरह मैं और आप सिंध में सुनते हैं मेरा नहीं ख्याल जितना एहतराम सिंध में है, या कहिए कम अज कम जिसके लिए सिंध मशहूर है इतना एहतराम कहीं और होगा। बलूचिस्तान भी अजीब जगह, यूं ही मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ हम और आप सिंध और पंजाब में शाहजी कहते हैं मिसाल के तौर पर सादात को। आपको मालूम है बलूचिस्तान में अहले बैत कहते हैं? इस नस्ल सादात को अहले बैत कहते हैं, यानी मेरे साथ एक अजीब वक्त हुआ है। हम किसी जगह पे एक मदरसा बना हुआ था उसको देखने गए थे, तो उस मदरसे को देखने के बाद फारिग हो गए थे। गाड़ी वाले ने कहा मैं एक काम करा के लाता हूँ, वो चला गया। उसको थोड़ी देर हुई, हमने कहा चलो हम भी वर्कशॉप पे चले जाते हैं। तो हम लोग रोड पे आ गए, अब कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी तो एक टॉप्सन जा रही थी पीछे से, उसने कवर किया हुआ था, टॉप्सन की सीट्स लगी हुई थी लेकिन भरी हुई थी बिल्कुल भरी हुई। तो हमने अपने साथी जो बलूची बलूची दोस्त आलिम थे वो साथ थे और हम दो सैयद थे, वो गैर सैयद थे। तो हमने उससे कहा तुम कुछ कहना नहीं लोगों को, मसलन वो बेचारा जहाँ जाते थे हम कहते थे उलमा है तो लोग एहतराम करने लगते थे। तो हमने कहा गाड़ी भरी हुई है कुछ कहना नहीं तुम, क्या मतलब ठीक है। खैर हम लोग पायदान के ऊपर ही ऐसे ही पकड़ के खड़े हो गए, किसी को पता नहीं चला हमने आम लिबास पहने हुए, तो उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर ऐसे ही मुंह देकर कह दिया कि ये सादात है और खुदा शाहिद है। एक सेकंड के अंदर जितने लोग सीट पे बैठे थे फौरन जमीन के ऊपर आ गए फौरन, और तकरीबन सब ने बे इत्तेफाक ये जुमला कहा कायनात आपके लिए बनी है खुदा। आखिर ये मंजर अजीब था मेरे लिए कि बिना इस्तिस्ना, मसलन कभी ऐसा होता है किसी इलाके के अंदर कुछ लोग एहतराम करें कुछ ना करें, कुछ लोग एक जुमला कहें कुछ ना कहें, बिना इस्तिस्ना सब लोग सीट से उतरे फर्श के ऊपर बैठ गए और बिना इस्तिस्ना जो मुझे याद आता है अभी तक सब ने कहा कि कायनात आपके लिए बनी, हम शर्मिंदा हो वाकई उन लोगों की मोहब्बत को देखते शर्मिंदा हो। तो इतना एहतराम है सादात का बलूचिस्तान के अंदर। तो वहां पर एक सैयद थे वो पीर थे अपने फिरके के, اب دوسرے سید وہ سادات جیسے تھے وہ بھی اپنے فرقے کے پیر تھے. اچھا اب وہ بلوچی جو تھے وہ کنفیوز ہو گئے, دونوں ایک محفل کے اندر بیٹھے تھے, بلوچی کنفیوز ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دونوں کے سامنے کھڑے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اہل بیت ہیں, آپ لوگ اپنا فیصلہ خود ہی کریں کہ ہم کس فرقے پہ جائیں. اپنے فرقے کا فیصلہ بھی خود نہیں کر رہے, کہنے کہ بھائی آپ لوگ دونوں ہیں, آپ لوگ دونوں خود فیصلہ کرتے ہیں, ہم لوگوں نے شیعہ ہونا ہے, ہم لوگوں نے سنی ہونا ہے. اچھا وہ دونوں ساتھ بیٹھ گئے کہ ہم کیا کریں. تو وہ جو ہمارے شیعہ بھائی تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا شدر نسب کیا ہے. تو اس کے جو پیروکار بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیر کی توہین کر رہا ہے کہ بھائی کیا ہمارا پیر کوئی بے نام و نشان ہے کہ اس کا پوچھا اس کا شجر. کہنے لگا نہیں کسی مقصد سے پوچھ رہا ہوں, اپنا شجر نسب بتا. اس نے کہا میرے باپ کا نام یہ تھا, میرے دادا کا نام یہ. کہنے لگا نہیں ایسے نہیں, ایسے بتاؤ. پھر یہ جو ہمارے سید صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ میری نسل جو ہے وہ امامت سے اس طرح جڑی ہے, میرے باپ کا نام یہ, میرے دادا کا نام یہ, 22 نسلیں گنوائی مثال کے طور پر انہوں نے, اور اس کو گنوا کر اہل بیت تک متصل کیا. اور اہل بیت متصل کرنے کے بعد اپنے شجر نسب کو مثال کے طور پر موسوی تھے تو وہ انہوں نے امام حسین خالد علیہ السلام سے متصل کر دیا. درود کہ میرے باپ کا نام یہ, میرے دادا کا نام یہ, اور متصل کر دیا امام سے. تو یہ جو ہمارے شیعہ بھائی تھا اس نے بڑا خوبصورت ایک سوال کیا کہ اگر تم بھی امامت تک ہو میں بھی امامت تک ہوں, یہ بتاؤ تم نے امامت میں کیا کم دیکھا کہ ابو حنیفہ کے پاس گئے. اس نے کہا کہ تم نے چھٹے امام میں کیا کم دیکھا کہ تم ابو حنیفہ کے پاس گئے, تم نے چھٹے امام سے اپنا دین کیوں نہیں لیا. اللہ حق یہی ہے, حق یہی ہے, ہمارے پاس در امامت ہے, ہمیں کیا ضرورت تھی کہ نفس پرستی کر. ہماری دنیا کی کون سی ایسی چیز کم پڑ رہی تھی جو ہمیں یہاں سے نہیں ملتی تھی. خوشی چاہتے تھے اس در کے علاوہ کہیں اور خوشی ملے گی, حتی لذت اور لطف بھی چاہتے تھے, لذت اور مزہ بھی چاہتے تھے, تو کیا اس در کو نہیں پتا کہ ہمیں مزہ چاہیے. سب کچھ ہمیں یہیں سے ملنا تھا, پھر ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی. بس وہ معرفت ایمان کے سلسلے میں جو جملہ سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں صرف ایک حساب کا حساب, یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند ہے, پسند ہے. اگر پسند ہے بسم اللہ ضرور انجام دیں, اور اگر خدا نہ کرے آپ احساس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ امام کو پسند نہیں ہے تو تھک کر. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں مجھے پتا نہیں ہوتا کہ یہ امام کو پسند ہے نہ پسند ہے. اس موقع پر آسان ترین کام یہ کہ احتیاط کر لیا, جس چیز کے بارے میں یقین ہے کہ امام کو پسند ہے وہ کر لے, جس چیز کے بارے میں یقین ہے کہ امام کو پسند نہیں ہے وہ نہ کرے, اور جس چیز کے بارے میں شک ہے کہ امام کو شاید پسند ہو شاید پسند نہ ہو احتیاط کر لیا. احتیاط بہترین فلاح کا راستہ ہے, کامیابی کا راستہ ہے. تو مثال کے طور پر آپ ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی بہت اچھی چیز دیکھ رہے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے, ضرور دیکھیں, اس کو دیکھنے سے وہ خوش ہوں گے. آپ ٹی وی کے اوپر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کو ایسی چیز آئی ہے جو انتہائی غلط ہے, آپ کو پتا ہے اس کو دیکھنے سے تو امام خوش نہیں ہوں گے, اب اسے بند کر دیں. اور اگر آپ شک کر رہے ہیں پتا نہیں خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو احتیاط کر لیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, چند دنیا کی ایسی خوشیوں سے آپ دور ہو جائیں گے جس کو آپ خوشی سمجھ رہے تھے. کیا ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ نے ان کے نام کی خاطر قربانی دی ہے, اس سے بہتر سے نواز دیں گے. رمضان محترم میں ماہ مبارک رمضان ہے, فضیلتوں کا مہینہ ہے, اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے رہیے حد تل امکان, اور خدا نمتال کے راستے کے اوپر بڑھتے رہیے. درود بھیجے گا محمد و آلہ ہم نے سورہ عنکبوت کی کچھ آیات کریمہ پڑھی اور اس کے بارے میں کچھ بیان کیا آپ کی خدمت میں, اور اس کے بعد اب اگلی آیات کی طرف توجہ دیتے ہیں. آیت نمبر 14, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. حضرت نوح کا تذکرہ ہوا یہاں پر, چونکہ اس سے پہلے یہ تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ لوگوں سے کہتے تھے تم غلطی کرو اور ہم تمہاری ذمہ داری لے لیتے ہیں. خدا تعالیٰ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تم غلطی کرو کوئی اور تمہاری ذمہ داری لے گا, وہ دونوں بوجھ اٹھائے گا لیکن تم بھی ذمہ دار ہوگے. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انبیاء نے کن مشقتوں کے ساتھ دین ارشاد فرمایا. اس تذکرے میں حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا ہے اور فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف تو وہ ان کے درمیان 1050 سال کم رہے, طوفان سے پہلے 950 سال زندگی گزاری. ایک روایت ایک اور روایت جو مشہور ہو گئی بعض جگہوں کے اوپر اس میں حضرت نوح کی کل عمر 950 سال لکھی ہے, جبکہ اس آیت آیہ کریمہ کی روشنی میں ان کی کل عمر 950 سال نہیں ہو سکتی, طوفان سے پہلے 950 سال زندگی گزاری ہے. ظاہر کل عمر ان کی کافی وقت اس کے بعد بھی ہونا چاہیے چونکہ پھر طوفان آیا, پھر طوفان کے بعد انہوں نے زندگی گزاری اور لمبی مدت وقت گزرتا چلا گیا. بس فرمایا کہ حضرت نوح نے قوم کے درمیان 950 سال زندگی گزاری, فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ تو پھر اس کے بعد طوفان آیا, وَهُمْ ظَالِمُونَ اور یہ جو ان کی قوم تھی وہ لوگ ظالم تھے. ظلم بہت وسیع جملہ ہے, بہت وسیع اصطلاح ہے, بہت ساری چیزیں ظلم میں شامل ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ کل جمعہ ہوگا, میں کل ناخن نہ کاٹوں کسی اور دن ناخن کاٹوں گا, چھوٹا سا یہ بھی ظلم ہے, چھوٹا سا یہ بھی ظلم ہے چونکہ خدا تعالیٰ نے جمعہ کا دن رکھا ہے اس کام کے لیے. مثال کے طور پر انسان کسی مکروہ کو بھی انجام دے تو یہ بھی ظلم ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے مکروہ رکھا تھا, اس میں ہماری کوئی مصلحت ضائع ہو رہی تھی اس وجہ سے خدا نے مکروہ کیا تھا. اور اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے چونکہ حق خدا کا انکار ہے, حق خدا کی مخالفت ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگوں کی جو گناہ کی ڈیفینیشن ہے اور ہمارا جو گناہ کا کانسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے مثلا گناہ کریں گے تو خدا سے کچھ کم گناہ ہوگا. ہم لوگ یہ بہت کم تصور کر پاتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کا کچھ نہیں جاتا ہے, ہم ہیں جو مصیبت میں آ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ ذہن میں تصور نہیں ہے. لہٰذا مثال کے طور پر اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کچھ دیا ہے, اچھا یہ نہیں سوچتے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے کچھ جائے گا, خدا کا کیا ہونا ہے, خدا نے واجب اور حرام اپنے لیے تھوڑی رکھے ہیں, تو اس نے ہماری زندگی کے لیے رکھے ہیں. بس یہ جو اورینٹیشن ہے دین کے معاملے میں یہ اورینٹیشن صحیح اورینٹیشن نہیں ہے. ہم خدا تعالیٰ کے وجود کو نعوذ باللہ تعالیٰ اپنا نعوذ باللہ مدیون سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو شاید کچھ دے دیا ہے, نہیں خدا نے کچھ لینا نہیں ہے ہم سے, اس نے جو کچھ دین دیا وہ ہماری بھلائی کے لیے دیا. بس وہ قوم جو تھی وہ ظالم تھی, اس کے بعد ان پر طوفان آیا, فانجیناہ واصحاب السفینہ تھی, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو اور اصحاب سفینہ کو نجات دے دی, اصحاب سفینہ کو نجات دے دی. اچھا اس کو مکمل کرتے ہیں, وجعلناها آية للعالمین اور ہم نے اس سفینہ کو تمام کائنات کے لیے نشانی بنا دیا, سفینہ کو تمام کائنات کے لیے نشانی بنا دیا. اچھا اب یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و جب آپ اور میں ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شان نزول دیکھتے ہیں کہ کس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی, ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی عربی کے ترجمے کو دیکھتے ہیں, عربی کا ترجمہ کیا ترجمہ ہے. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کا مطلب کیا ہے, جو اس کے باطن میں مطلب لکھا ہوا ہے وہ مطلب کیا ہے. اچھا اس باطن میں بھی 70 باطن ہو سکتے ہیں, اس باطن میں بھی 70 باطن ہو سکتے ہیں. بس آپ اس آیہ کریمہ کو دیکھیں, آیہ کریمہ نے ارشاد فرمایا ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کو اور اس سفینہ کو کشتی کو ہم نے تمام عالمین کے لیے نشانی بنا دیا. اچھا اب ایک اس کا ظاہری ترجمہ ہے, ظاہری ترجمہ یہ ہو گیا کہ ہم نے حضرت نوح کو اور ان لوگوں کو جو کشتی میں بیٹھے تھے ان کو نجات دے دی اور کشتی کو دنیا کے لیے نشانی بنا دیا. اچھا اب ذرا سوال یہ کرنا پڑے گا کشتی کو نشانی کیسے بنا دیا, شاید یہ آئے کریمہ اس بات کے اوپر اشارہ کر رہی ہے کہ اگر ابھی تک کشتی نوح نہیں نکلی ہے تو کبھی نکلے گی, کبھی نہ کبھی نکلے گی. بالکل کیسے؟ بالکل ایسے جیسے فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے اس کے بدن کو نشانی بنا دیا ہے, اور فرعون کا بدن آج سے 150 سال پہلے تک نکلا نہیں تھا, بعد میں جب نکلا تو وہ نشانی بن گیا. اس کا مطلب ہے یہ حضرت نوح کی کشتی نکل چکی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ابھی نکلنے والی ہے, کیونکہ خدا مختار فرماتا ہے ہم نے اس کو نشانی بنایا. صحیح. اچھا یہ ظاہر پر ہے, اب اس کا کوئی باطن بھی ہے؟ اس کا باطن بھی ہے. وہ یہ کہ ایک کوئی ہو جو ہر دور کے اندر ہو, جو سفینہ نوح کی طرح بنے اور جو اس سے متصل ہو جائے اس کو نجات دے. بلا شک و شبہ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں ان الحسین مصباح النجا مصباح الخدا و سفینۃ النجا, سید الشہداء کی ہستی وہ عظیم الشان ہستی ہے جو سفینہ نوح قرار پاتی ہے, کہ مصباح الخدا بھی ہے سفینۃ النجا بھی ہے. سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے گا محمد. شاید اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے میں کوئی زیارت جامع کبیر کی سطح پہ نہیں آئے گی. زیارت جامع کبیر اہم ترین زیارات میں سے ایک زیارت ہے. طولانی زیارت ہے, بر صغیر کے اندر کم مشہور ہے. ہم بر صغیر کے لوگوں میں جو مشکلات رہی ہیں تاریخ میں, وہ عجیب مشکلات ہیں. اب کیا قبول کرتے ہیں؟ کم سے کم میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے. 1984 میں طالب علم بنا تھا, طالب علم بنا ستمبر کا مہینہ تھا مجھے یاد آتا, جب میں طالب علم بننے کے لیے روانہ ہوا, مدرسے پہنچا تو جمعے کا شب جمعہ تھی, اگلے دن جمعہ پڑھا, جمعے کی صبح ہوئی دعائے مطبعہ پڑھ رہے تھے بچے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دعائے مطبعہ اس وقت دیکھی تھی. ممکن ہے آپ کہیں گے تم دعاؤں سے دور تھے, ہم نے دیکھی نہیں, لیکن احسان محترم میں تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں early 80s میں ہم دعائے مطبعہ نہیں جانتے تھے. اور اگر میں اور پیچھے تھوڑا سا چلا جاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ late 70s تک ہم دعائے قبیل بھی زیادہ نہیں جانتے تھے. بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں دعائے اللہم کل ولی ایک عرصہ دراز تک ہم نہیں جانتے تھے. یہ سب ہمیں نئی ملی ہے. آرام سے کہہ سکتے ہیں یہ انقلاب اسلامی کی برکتوں سے ہوئے, بہت آرام سے کہہ سکتے ہیں, ان شہدا کی قربانیوں سے ہوئے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو برصغیر میں بہت دیر سے آئی ہیں, ان میں سے ایک چیز زیارت جامع کبیرہ ہے. برصغیر میں اکثر لوگ اس زیارت سے غافل ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل میں معرکۃ الآرا زیارت ہے. یعنی اس زیارت کا عالم یہ کہ آیت اللہ خمینی نے اس کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا, وہ کہتے تھے کہ اگر اس زیارت کی سند کمزور ہوتی تب بھی اس کے الفاظ اتنے بلند تھے کہ سوائے اہل بیت سے صادر نہیں ہو سکتے. یہ ایسی زیارت ہے. ما آتاکم نجا ومن لم یاتکم ہلک, اس زیارت کا حصہ ہے. فرمایا جو آپ تک پہنچ گیا وہ نجات پائے گا, جو دور رہا وہ ہلاک ہو جائے گا. سفینۃ النجات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور بالوقت بالاخص امام الوقت حضور درود بھیجے گا محمد. بس ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں, جو انہوں نے کہا آپ سخت باز بھی کرتے ہیں, وہ جملہ بھی اضافہ کرتا ہوں. اصحاب سفینہ بننے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں, میں دور دور سے کشتی دیکھ رہا ہوں. صرف دیکھنا اصحاب سفینہ کے لیے کافی ہے؟ سفینہ میں سواری ضروری ہے. اگر باہر رہ گیا کوئی اس کشتی سے, اس کو نجات نصیب نہیں ہوتی. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج میں 1400 سال کے بعد سید الشہداء کی سفینہ سے متصل ہونا چاہتا ہوں, مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ اتصال جز وقتی ہونا چاہیے یا کل وقتی ہونا چاہیے؟ مثلا فرض کیجئے میں اصحاب سفینہ حضرت نوح کی کشتی تک پہنچا, اس کشتی کو ہاتھ لگایا, اس میں ایک جگہ پر اپنا نام لکھا اور واپس اتر کے چلا گیا, کافی ہے؟ نہیں کافی نہیں ہے. مثلا اب میں گرو کو واضح عرض کروں, اتنا کافی ہے کہ میں سال کے 2 مہینے میں سید الشہداء سے اتصال کروں اور پھر کچھ خبر نہ رہے؟
نہیں.
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ 24 گھنٹے کا کام رہتا, 24 گھنٹے کا کام. 24 گھنٹے کیا ہونا چاہیے؟ 24 گھنٹے مجھے ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے آپ سے ایک سوال کرتا رہوں, میری زندگی سے سید الشہداء خوش ہیں؟ فرض فرمائیے خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہے کہ میرے گھر والے سب کے سب مجھ سے ناراض ہوئے ہوئے ہیں میرے ذاتی کاموں کی وجہ سے، میرے عقیدے کی وجہ سے نہیں. اگر میرے عقیدے کی وجہ سے ناراض ہوں ان کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میری ذاتی عادتوں کی وجہ سے میرے سارے گھر والے مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں میں سید الشہدا سے متصل ہوں. آئے سید الشہدا کو ایسا انسان پسند نہیں پسند. طے شدہ بات ہے سید الشہدا نے ایک کردار دیا ہے، سید الشہدا نے کچھ اعمال دیے ہیں، سید الشہدا کو جو پسند ہے مجھے وہ بننا ہے، نہ کہ وہ بننا جو مجھے پسند ہے. تو سید الشہدا کی سفینے سے اقتصاد کیجیے شرح شرح، ایسے نہیں ہے کہ آسانی سے ہو جائے. اس کے بعد فرمایا وہ ابراہیم اذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فرمایا ہم نے ابراہیم کو بھیجا جنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اعبدوا الله اللہ کی بندگی کرو، واتقوا اور اس اللہ کا خوف کھاؤ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ جانتے ہو. جہالت انسان کی زندگی میں عجیب ہے، نہ جاننا بہت بڑی مصیبت ہے، جاننے سے آسانی ہے نہ جاننے سے مصیبت ہے. رزق کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں ہو گئی ہیں. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ برصغیر میں ہمیں نہیں معلوم تھی دعائیں، برصغیر میں ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں برصغیر کی مقام میں کہہ رہا ہوں کہ کمی ہے، نہیں. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید علمی مراکز کم رہے. ایک خاص دور رہا ہے جب ہمارے پاس لکھنؤ میں بڑے اچھے علمی مراکز تھے، لیکن اس کے بعد مشکلات سے دوچار ہو گیا، علمی مراکز کم ہو گئے. علمی مراکز کم ہونے کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ محروم ہو گیا، اور خاص کر 25-30 سال پہلے کی جو نسل آئی ہے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں کم رہ گئی ہیں، وہ حقائق منکشف نہیں ہو پائی. اور اب یہ جو نہ جاننے کا مرحلہ ہے وہ اسی طریقے سے، مثلا ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ربوبیت کسی کے، اللہ کو رب مانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ کے لیے واضح نہیں ہے. ہاں ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ کو رب ماننا ہے، خدا رب ہے، خدا دینے والا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ایسا نہیں دیکھ پا رہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نعوذ باللہ ارباب بنائے بیٹھے ہیں، اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے لگتے ہیں. بعض اوقات میں یہ سمجھنے لگتا ہوں نعوذ باللہ اگر یہ جاب نکل گئی نہیں معلوم کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، خدا رب ہے، اس رب الارباب نے نظام رکھا ہوا ہے. کافی عرصے پہلے میرے ذہن میں ایک مثال آئی، 7 سال تک کراچی میں، 96 میں کراچی واپس آیا تھا ایران سے، 7 سال تک روزانہ ایک اسکول پڑھانے جاتا تھا، وہاں تو 9 سال تک پڑھایا تھا، لیکن وہ 7 سال خاص تھے جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں بس میں سفر کر سکتا. 1.5 گھنٹہ تقریباً جانے کا ہوتا تھا، 1.5 گھنٹہ آنے کا ہوتا تھا، 3 گھنٹہ روزانہ کراچی میں بس میں سفر کرتا تھا. تو وہ جب اسکول جا رہا ہوتا تھا تو ایک اسٹاپ آتا تھا ٹاگر نام کا، کراچی کا مشہور معروف اسٹاپ، ساری بسیں لگتا ہے جیسے وہیں پہنچ جاتی ہیں، بے تحاشا رش ہوتا ہے، بے تحاشا لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بے تحاشا فقرا بھی ہوتا ہے، ددا کر مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. تو میں کبھی کبھی بس اسٹاپ پہ رک کر دوسری بس کے انتظار میں ان فقیروں کو دیکھتا تھا کہ دیکھو یہ ساری دنیا سے مانگتے پڑ رہے ہیں. اچانک ان کو دیکھتے دیکھتے میرے ذہن میں ایک بات آئی، آج تک میں نے کبھی دیکھا ہے کوئی فقیر کسی فقیر سے مانگتے نہیں دیکھا؟ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے بھیکاری دوسروں سے مانگتا ہے، لیکن بھیکاری کسی دوسرے بھیکاری سے نہیں مانگتا. اگر انصاف دیکھیں ہم وہ بھیکاری جو بھیکاریوں سے مانگتا ہے. ہم اپنے باس سے مانگتے ہیں، ہم اپنے بزنس پارٹنر سے مانگتے ہیں، ہم ان سے مانگ رہے ہیں جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ہماری طرح صحیح ہے. اچھا ہمیں کس سے مانگنے کا حکم تھا؟ ہمیں مانگنے کا حکم تھا اپنے سے مافوق سے. بھائی جب ہمیں مانگنا ہے ترے اہل بیت سے مانگنا، یہ اپنے جیسے انسانوں کے اوپر جو ساری امیدیں لگا کر بیٹھ گئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں اس سے بدتر عرض کروں، اس سے بدتر یہ ہے کہ ان سے امیدیں لگا کر بیٹھ گئے جو خود خدا کے منکر ہیں. یہ اچھا نہیں ہو رہا. یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں رہنا اچھا نہیں ہو رہا، نہیں، یہاں تو آپ کہیں پہ بھی رہیں، زمین اللہ کی ہے تو جہاں کہیں بھی رہیں. یہ کہ خدا کے سوا اس سے کسی اور سے امیدیں لگا کر بیٹھ رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہو رہا. جنوں میں امیدیں ان نظاموں سے مت رکھیں جو ظلم کے نظام. یوں لگتا ہے جیسے ظہور امام رکاوا رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہی ہے کہ ہم ظلم کے نظاموں سے امید لگائے بیٹھے ہیں. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے, آیت اللہ خمینی اس زمانے میں جس زمانے بالکل مشہور نہیں تھے, بس میں جا رہے تھے, قوم سے تہران کی طرف جا رہے تھے. جو میں نے پڑھا اس میں قوم سے تہران لکھا تھا, کہنے لگا قوم سے تہران جا رہے تھے, نجف اشرف میں صدام نے نیا نیا سر اٹھایا تھا, اس بلوے نے نئی نئی مصیبت اٹھائی تھی سر. تو ایک شاگرد ساتھ تھا, تو وہ کہنے لگا کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ صدام نے نجف پہ پابندی لگا دی ہے کہ ایرانی طالب علم کو نجف نہیں آنے دے گا. کہا کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ صدام نے نجف پہ پابندی لگا دی ہے کہ ایرانی طالب علم وہاں نہیں جائیں گے. تو وہ جو ساتھ بیٹھا تھا ایک طالب علم جو ان کا شاگرد تھا آیت اللہ خمینی کا, اس نے کہا کہ شاید اچھا ہی ہوا کہ اب وہ وہاں پہ پابندی لگا دے گا, تو چلو کم سے کم قوم کے اندر لوگ ٹکیں گے, یہاں پر آ کر علم حاصل کریں گے, یہاں پہ رونق بنے گی. کہنے لگا سارے راستے آیت اللہ مجھے ڈانٹتے رہے کہ تم نے شرک کیا ہے, تم خدا کو نہیں دیکھ رہے اور تم صدام کی حرکتوں کو دیکھتے ہو, کیوں سوچتے ہو تم اس طرح سے, تمہیں اس طرح سوچنے کا حکم نہیں ہے. اللہ مالک ہے, یہ کون ہوتا ہے یہ حکم لگائے نہیں لگائے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں, آج سوچتے ہیں میرا ایک کام پھنسا ہوئے, اگر فلاں ظالم فلاں کام کر لے نا تو پھر میرا کام نکل جائے. کیوں ظالموں سے امیدیں لگائیں؟ یہ جو ہم نے ظالموں سے امیدیں لگائیں نا, اسی وجہ سے اس سید و سردار کا ظہور نہیں ہوتا, کیونکہ عدل سے امیدیں کم ہیں, ظلم سے امیدیں زیادہ ہیں. یہ ہماری مصیبت بن گئی ہے, اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا, آہستہ آہستہ صحیح کریں گے انشاء اللہ. درود بھیجے محمد اللہ ابراہیم کو بھیجا, انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو, اللہ سے ڈرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتا چلے گا. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افكا, فما جو کچھ تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سب بت ہیں, یہ تم نے اپنے ذہن سے جھوٹے بنا لیے ہیں. یہ جو بت کا نام ہے یہ بڑا عجیب ہے, ہم لوگ بت کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تمام انبیاء بتوں سے لڑتے تھے اور ہم تو بتوں کو مانتے ہی نہیں, چونکہ ہمارے گھروں میں کوئی بت نہیں ہے اللہ کا شکر, ہمارے ہاں کوئی بت نہیں ہے. تو میں کبھی کہتا ہوں گھروں میں بت نہیں ہے, دلوں میں جھانک کر دیکھو, دلوں میں بت ہیں. بت کسے کہتے ہیں؟ بت کیا ہے؟ بت یہ ہے کسی ایسے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. بت کیا ہوتا ہے؟ پتھر کا ہوتا ہے, لکڑی کا ہوتا ہے, یہ تو عرب بعض اوقات کھانے کی چیزوں کے بھی بناتے تھے, کھجور کے بھی بنا لیتے تھے. تو آپ کو جو بت بنایا ہوا ہے اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, ہر وہ شخص جو کسی عاجز کے سامنے سر جھکا ہے وہ بت پرست ہے, بت پرست ہے. کسی کا بت پتھر کا ہے, کسی کا بت گورنمنٹ ہے, کسی کا بت کوئی ظالم ہے, کسی کا بت دولت ہے, کسی کی بت شہرت ہے, ہر ایک کا بت علیحدہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ جو تم مثال کے طور پر یہ پتھروں کے بنائے ہوئے یہ غلط ہے, نہیں, یہ پورا نظام غلط ہے, اصلاً پورا نظام غلط ہے کہ خدا نے خدا کے سوا کسی اور کو اپنے دل کے اندر اتنا بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں. بڑا لطیف واقعہ ہے, وہ ایک عارف تھے رجب علی خیال, تو وہ اپنے کسی شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے, اور وہ بڑے عالم بے احباب قسم کے آدمی تھے. تو وہ جاتے جاتے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہنے کہ یہ جو تم نے اپنے دل میں میز بسائی گئی یہ تو نکالو, نماز پڑھنے جا رہے ہو. وہ بڑا شرمندہ ہوا, اس نے کہا صاحب بہت معذرت. تو کسی نے پوچھا یہ داستان کیا ہے دل میں میز رکھی ہوئی؟ کہنے لگا میں دوپہر کو ایک میز لایا تھا, پورے گھر میں اس کو گھماتا رہا کہ میں کہاں سیٹ کروں, ابھی بھی جب نماز پڑھنے جا رہا تھا تو دل میں وہ میز اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کہاں لگا رہے ہیں, انہوں نے پکڑ دیا اور کہا یہ میز دل سے نکال رہے ہیں. پتا نہیں ہماری کتنی میزیں کرسیاں پھنسی ہوئی ہیں, اس کو ادھر ایڈجسٹ کر لو, اس کو ادھر. اللہ کی بندگی نہیں, اللہ کی بندگی نہیں بھائی, سب دل سے نکلیں گے تو خدا کی بندگی ہے. آیت اللہ عظمیٰ عراقی کی محروم ہو گئے, وہ ایک جملہ خوب بہت اچھا ایک مصرع فرماتے تھے, ایک شعر تھا اس کا ایک مصرع فرماتے تھے. ان کا ایک انٹرویو ایک دفعہ ایک رسالے میں چھپا تھا, وہ مجھے یاد ہے. میں ایک دفعہ کہیں سے جا رہا تھا, قوم سے خانسار نام کا ایک مدرسہ تھا, وہاں رہتا تھا, وہاں جا رہا تھا. بہت سخت برف پڑ رہی تھی, بہت سخت برف, بہت کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو وہ میں رسالہ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک یہ مصرع بولے, اور انٹرویو لینے والے نے لکھا کہ آپ کہ اس کا استاد نے یہ مصرع کہا اور بہت روئے. مجھے یاد آتا ہے اس میں لکھا تھا استاد نے مصرع کہا اور بہت روئے. اچھا مصرع کیا تھا؟ مصرع یہ تھا دیو چمبی رون روت فرشتے در آیا. جب دیو نکلتا ہے تو فرشتہ دل میں آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ غیر خدا کو نکالو گے تو خدا کی یاد آئے گی
نہیں,
ورنہ ہم اسی غیر خدا میں بسے رہیں گے. میز میں, کرسی میں, جاب میں, کاروبار میں, کھانے پینے کی اشیاء میں اور پتہ نہیں محبتوں میں الٹی سیدھی. ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ یہ کہ ہم اپنے دل کو خدا کے لیے اور خدا کے نظام کے لیے بسا دیں, وہ سب سے نکل نہیں پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے ہمارے دل کے اوپر جو کچھ کشف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. ہمارے دلوں میں ریفلیکشن نہیں ہے, ورنہ خدا نے اس دل کو اتنا پاکیزہ بنایا تھا اس میں کائنات کی ریفلیکشن آ جانی چاہیے. اس میں ریفلیکشن نہیں ہے, اس میں کچھ نہیں اترتا ہوتا. اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کچھ اترتا رہتا ہے کیونکہ ان کے دل پاک و صاف ہو جائے. دل پاک و صاف ہو جائے, دلوں سے الٹی سیدھی چیزیں نکل جانی چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون. حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ اس طرح سے فرمایا جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا لا يملكون لكم رزقا, ان میں سے کوئی تمہیں رزق نہیں دے گا. فابتغوا عند الله الرزق, اللہ سے رزق طلب کرو. واعبدوه, اس کی بندگی کرو. واشكروا له, اس کا شکر بجا لاؤ. الیہ ترجعون, درود بھیجے گا محمد والا. یہ جو تین جملات آخر میں استعمال ہوئے گویا اس میں پورا نظام ہو گیا. اللہ سے رزق طلب کرو, اس کے لیے شکر بجا لاؤ, اس کی بندگی کرو. ختم ہو گیا معاملہ. پوری زندگی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو, اللہ کا شکر بجا لاؤ. اگر میں اور آپ یہ دو جملے پکڑ لیں اپنی زندگی کے اندر ہمارے لیے کافی ہے. جو خدا نعمت دے دے اس پہ شکر بجا لاؤ, جو نہ دے تو بندگی کرتے رہو. بس بہت نفیس ایک واقعہ ہے, بہت نفیس ایک واقعہ ہے. میں جو انٹرنیٹ پہ سننے والے نا ہماری اسپیچز, جو اس کو بھی کوئی سنے گا تو بیچارے پریشان ہونے لگتے ہیں. کہتے ہیں ایک ایک واقعہ اتنی دفعہ دہراتے ہیں. ان میں سے ایک دوست کہنے لگا آپ جیسے ہی شروع کرتے ہیں نا مجھے آخر تک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا واقعہ سنا. اب میں نے اسے کہا کہ بھائی میں کیا روایات نہیں روایات لے کر آؤں گا؟ روایت تو اپنی طرف سے نہیں گھڑوں گا, روایت تو وہی رہے گی. اگر ویسا کوئی اہل بیت کا واقعہ ہے تو کوئی میں نیا واقعہ تھوڑی بناؤں گا, تو واقعہ تو وہی رکھوں گا. ایک آدمی شقیق بلخی نام کر کے امام کے پاس آیا چھٹے امام کی خدمت میں, درود بھیجے محمد صلی اللہ. اسے لوگ بڑا سمجھتے تھے کہ بڑا عارف قسم کا ہے. اچھا لگا کہ جیسے اس نے امام کے سامنے پہنچ کر بھی گویا اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا سمجھا ہوا ہے. تو امام نے اس کو سکھانے کی خاطر کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کمال کیا ہے. اس طرح کا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہارے نزدیک کمال کیا ہے, انسان کے لیے بڑی بات کیا ہے. تو اس نے تھوڑا سا غور کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ انسان کے اندر کمال یہ ہے کہ اگر خدا دے تو شکر بجا لائے, نہ دے تو صبر کر لے. شقیق بلخی نے کہا اگر خدا دے تو شکر بجا لائے, نہ دے صبر کر لے. اب میں آپ کو پھنساؤں گا اس کے اندر. یہ شقیق بلخی ہے, اس نے جو کچھ کہا اس نے اپنے اعتبار سے بہت بلند بات کہی ہے, صحیح. اور وہ ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈ میں بھی بری بات نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, خدا دیتا ہے تو شکر بجا لائے, نہیں دے تو صبر کر لے. یہی ہم نے, اب میں آگے نہیں کہوں گا. امام نے جملہ جو ارشاد فرمایا بڑا عجیب ہے. اس کی بات بہت اچھی تھی لیکن ظاہر ہے امامت کے سامنے پھر بات بہت چھوٹی ہو جاتی, اس در کے سامنے چھوٹی ہو جاتی. امام نے فرمایا اے شقیق مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. فرمایا مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ کہ اگر مالک کتے کو دیتا ہے تو کتا خوش ہوتا ہے, اور اگر مالک نہیں دیتا تو کیا مالک کی ٹانگیں کو کاٹ لیتا ہے؟ کاٹتا نہیں, امام جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو اب وہ جو شہید بلخی نے اپنے دانش میں چھکا مارا تھا وہ تو کتا بن گیا, مدینے کے کتے بھی ایسے ہی. کہنے لگا آپ فرمائیں. امام نے فرمایا ہم اس طرح کرتے ہیں اگر خدا نہیں دیتا تو شکر بجا لاتے. اگر خدا نہیں دیتا تو شکر بجا لاتے ہیں, اگر ہمیں کچھ دیتا ہے تو بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. سیاحت شرق کے اندر اپنی طالب علمی کے واقعات لکھے تھے, اس میں سیاحت شرق میں طالب علمی کے واقعات لکھے تھے, سیاحت غرب میں موت کے بعد کے واقعات لکھے تھے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ سیاحت غرب بہت مشہور ہو گئی, اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی, لیکن سیاحت شرق زیادہ مشہور نہیں ہوئی. وہ ان کی طالب علمی کے احوال تو بڑی زخیم کی ذات تھی. اس میں انہوں نے لکھا ہم طالب علم تھے تو ہمارے سامنے مصیبتیں کیا تھیں. آج کل کی طالب علموں کو وہ مصیبتیں نہیں ہیں, حقیقت آج کل وہ مصیبتیں نہیں ہیں. پہلے بار انہوں نے واقعی بہت سختی اٹھائی تھی, تب کہیں جا کے کسی مقام پر پہنچے تھے. بہرحال لب کلام یہ تھا کہ ہم واپس آ گئے, اور اس نے امام کے سامنے کہا کہ ملے تو شکر کرے, نہ ملے تو صبر کرے. امام نے فرمایا نہیں یہ کم ہے, یہ کم ہے, نہ ملے تو شکر کرے, نہ ملے تو شکر. اچھا اب بس وہ پوائنٹ رہ گیا, نہ ملے تو شکر کس بات کا بات کرتا, نہ ملے تو شکر کس بات کا بات. اس میں بھی ایک داستان ہے, وہ یہ کہ ایک بندہ خدا تھا, وہ بہت اللہ کا قریب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی موقع پہ اللہ سے کچھ کہا کہ خدا ہے مجھے اپنے فلاں بندے سے ملا دے, تو اللہ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ تم مجھ سے جا کے ملو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے گئے, ہر قسم کی بیماری میں مبتلا, نہ جسم ملا سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے, اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے خدا نے زندہ رکھا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو دیکھا کہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے, شکر بجا لا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی تو شکر تو کر رہا ہے, اچھی بات ہے, یہ شکر ہے کس بات کا, ملا کیا ہے تجھے جو تو شکر کر رہا ہے. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میرا جیسا کہیں اور دیکھا ہے جس کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں دیکھا, تجھ پر مصیبتیں سب سے زیادہ. کہنے لگا اس کا مطلب ہے خدا مجھ پہ خاص نظر کر رہا ہے نا, شکر ہے اس بات کا کہ خدا نے مجھے مصیبتوں کے قابل سمجھا ہوا, کسی اور کو کیوں نہیں مصیبتیں دی. اس کا مطلب ہے میرا خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے, شکر اس کا. ہمیں چار مشکلات آتی ہیں نا مولا امین مومنین کے نام پر تو ہم چیخ پڑتے ہیں یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, فلاں کیوں قتل ہو رہے ہیں, فلاں کراچی میں کیوں مارے جا رہے ہیں. حق کے نام پہ شہید ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم سے پہلے اور میں بھی بہت قربانیاں دی, ہمیں قربانیوں سے قائم نہیں ہونا چاہیے. نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنی کمزوریوں کا علاج نہ کریں, اپنی کمزوریوں کا علاج کریں گے, لیکن حق کے راستے میں شہید ہونا کوئی غلطی ہے کیا, اس میں کیا خراب ہے؟ اس سے بدتر یہ کہ کوئی اس سے بھاگ کے کہیں اور چلا جائے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا واقعی ہم لوگ اپنی زندگی کے آئیڈیلز کو طے کر لیجیے. ایک طرف سے کہتے ہیں شہادت سعادت شہادت سعادت, اور جیسے کبھی موقع ملتا ہے وہاں سے بھاگتے کہیں اور چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ابھی تو کہہ رہے تھے شہادت سعادت. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ انسان کا نکل کے کہیں اور جانا غلط ہے, نہیں ایسا نہیں, ایسا بہت دفعہ جانا اچھا ہے. اگر آپ لوگ یہاں نہ آتے تو یہاں ذکر صحیح الشہداء کیسے منعقد ہوگا. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی کام ہے جو کرنے کا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جائے تو جگہ خالی ہو جائے گی, پھر نہیں جانا چاہیے, پھر نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ پھر خالی جگہ کون فل کرے گا, پھر اس خالی جگہ کو بڑھتے بڑھتے ٹائم لگ جائے گا. تو جس کی کوئی جگہ ہے جہاں پہ اگر نہیں رہتا اس سے دین کے نام پر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جائے کہ اگر میں یہاں کروں گا تو شہید ہو جاؤں گا, وہ ناانصافی ہے. یاد ہے میں اپنے لیے مطمئن ہوں, مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے, مجھے پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے, چونکہ میں پاکستان میں مجھے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. چھوڑ کے چلا جاؤں گا اینڈ یہی ہوگا کہ میں کسی ایک سینٹر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, 25-30 آدمیوں کے سامنے سلام دعا کرتا رہوں گا, एंड इसमें होता है, तो मुझे समझ में आता है कि वहां होना चाहिए ताकि वहां पे काम हो रहा हो। वाअबुदु वशकुरुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, इलैही तुरजाऊं, तुम्हें उसी की तरफ पलट के आना है। وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ। آخری 10 منٹ 9 منٹ ہم سے کہا گیا کہ ہم کیونکہ 8:15 بجے شروع کرتے ہیں تو 9:15 تک کر لیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، بہرحال میں ابھی جب اس کو ختم کروں گا تو آپ اپنی ووٹنگ کر لیجیے گا کہ 9:15 تک جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، لیکن بہرحال آج ہم اس کو 9:15 تک لے کے جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا، جیسے گویا نبی اپنی قوم کو ارشاد فرمانے کہ اگر تمہاری کوئی اگر تم تکذیب کرتے ہو، اللہ کے دین کو نہیں مانتے ہو، جھٹلاتے ہو، فقط کذب امم من قبلکم، تو تم سے پہلے والی قوموں نے بھی جھٹلا ہے۔ وما على الرسول الا البلاغ المبين، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کے اوپر تو بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک ابلاغ کرے، لوگوں کو پہنچا دے۔ تو وہ جھٹنے والے جھٹانے والے جھٹاتے رہتے ہیں۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ایک اجتماعی معاملے کے اعتبار سے درود بھیجے گا محمد والے، دین خدا کسی قوم کا انتظار نہیں کرے گا۔ اس بات کو ہمیشہ میں اور آپ اپنے ذہن کے اندر سنبھال کے رکھیں، دین خدا کسی ایرانی تورانی کا انتظار نہیں کرے گا۔ اگر ہم دین کے نام پر آگے بڑھے خدا ہمیں ذمہ داری دے گا، اور اگر ہم دین کے نام پر پیچھے رک گئے خدا کسی اور قوم سے دین کا کام لے لے گا۔ آپ اور میں یہ سوچیں کہ ہم دین کے نام پہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ضرور کر ڈالتا ہے۔ اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے، خدا نمتال فرماتا ہے ان عدتم عدنا، اگر تم پلٹ جاؤ گے ہم بھی پلٹ جائیں گے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم لوگ پیٹھ موڑ کر چلے جاؤ گے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوتے۔ ہمیشہ کا خدا کا اصول ہے، قوموں کو دائمی فضیلت نہیں ملتی ہے، قوموں کو عمل کے اوپر فضیلت ملتی ہے۔ ہم اور آپ کے لیے بہترین درس یہ درس ہے، اپنی زندگی کے اوپر غور کیجیے گا، ہم کتنا کام کر کر یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے اہل بیت کی خدمت کی ہے، کتنا کام کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کی خدمت کی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں، اپنی خدمت میں ہم نے اور آپ نے الحمدللہ رب العالمین آپ کے اور آپ کے دوستوں نے محنت کر کے یہ جگہ بنا لی، الحمدللہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں، درود بھیجے محمد والے۔ اب اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے، آیا اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ اپنے آپ کو عزائے سید و شہدا میں رکھیں، یا یہ بھی ہے کہ یہاں پر بھی عزا کا پیغام پہنچائے، یہاں پر بھی پہنچائے؟ اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال کیجیے گا، اس ڈینش سوسائٹی کو سید و شہدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ سادہ سا سوال کیجیے، آیا خدا ہم سے اس بات کا سوال لے گا یا نہیں لے گا؟ بھائی ایک سال بھائی دیکھیے، بہت سادہ سی بات ہے، میں اور آپ زیادہ تر ان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سید و شہدا کا نام پہلے سے تھا۔ خدا نے ہمیں یہ حمایت کیوں دی؟ یہ پریویلیج ہو گئی نا ہمارے لیے، ہمیں کچھ ترک نہیں کرنا پڑا، ہمیں کہیں سے کہیں نہیں جانا پڑا، ہم جہاں پیدا ہوئے وہیں سید و شہدا کا نام تھا، یہ خدا نے ہمیں حمایت دی ہے، یہ پریویلیج ہے جو ہمیں مل گیا۔ اس پرویلیج کے پیچھے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو پورے خاندان کو ترک کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی حتی ترک کرتا ہے اور اس دین شریعت کی طرف آتا ہے، دین شریعت کی طرف آتا ہے۔ ایک وہ جس کو پہلے سے یہ سب کچھ انعام میں ملا ہوا ہے، کس کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ جس کو پہلے سے ملا ہوا۔ اچھا کیا ذمہ داری ہے؟ وہ یہ کہ بس اپنی نسب تک رکھے یا نہیں، جہاں تک موقع ملے دوسروں تک پہنچائے۔ اب آپ دیکھیں ہم لوگ اپنی بہترین صورتحال میں یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیغام ہے اس کو خود زندہ رکھ رہے ہیں اپنے اندر۔ میں سمجھتا ہوں چھوٹی سی مداری انجام دے رہے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے نے میٹرک کا ایگزام دیا ہے، اب ایگزام دینے کے بعد وہ انٹر میں آ گیا ہے اور انٹر کا ایگزام دینے والا ہے اور تیاری پھر میٹرک کی کر رہا ہے۔ بھائی وہ ایک مرحلہ تھا کہ آپ اپنے اندر پیغام کو زندہ رکھیں، آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے کیا؟ پھر خدا آپ کو یہاں لایا کیوں تھا؟ یہاں اگر آپ کو صرف اسی لیے لے کے آتا کہ آپ اور میں اپنی اپنی نسل کے اندر اس پیغام کو زندہ رکھیں تو وہ تو آپ وہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے. شاید خدا مجور آپ کو یہاں اس لیے لایا ہو کہ بھائی تم کو ایک پیغام دیا ہے, تمہیں اس کا وارث بنا دیا ہے اس زمانے کے لیے, تم اس کو لے کر اٹھو, ان تک پہنچاؤ جن تک نہیں پہنچا تھا. اب ان تک پہنچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اب میں اور آپ ماشاء اللہ انٹرمیڈیٹ میں آ گئے ہیں, گریجویشن کر رہے ہیں, اور تیاری کس کی کر رہے ہیں؟ وہی میٹرک کی. یہاں آنے کے بعد بھی پھر وہی میٹرک. تو اگر بار بار یہی کرتے رہے تو پھر اس کلاس میں باقی رہیں گے؟ یہ بہت بڑی بہت بڑا کوشچن ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیے گا اس کوشچن کو کہ خدا تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری کیا رکھی ہے, ہمیں کہاں تک پہنچنے کی نکال رکھا ہے. ان کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری ذمہ داری بہت آگے تک جاتی ہے. اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں سید السلطان نے تشریف لانا ہے اور اس اولاد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے آخری ذخیرے نے تشریف لانا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ہونا چاہیے. پھر یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا چاہیے. پھر ان تمام آبادیوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچنا چاہیے. اپنے آپ سے پوچھے گا کون پہنچائے گا, اور جو پہنچائے گا وہ سعادت حاصل کرے گا, وہ کامیابی حاصل کرے گا. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے, فضیلتوں کا مہینہ ہے, ہماری ان قلیل عبادتوں کو ہم سے قبول فرمائے اور بہتر عبادتیں کرنے کی طاقت نصیب فرمائے. اے پاک پروردگار, تو جو اہل بیت اطہار کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما, ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت کے نام کے سب قرضے ان پرچم قرآن اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے نام پر ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما, ہمارے زندوں پر رحم فرما. جو دین ہمیں حاصل ہوا ہے اس کو لے کر مزید حاصل کرنے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, جو کوئی جہاں کہیں بھی دین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزت و سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے, اسلام کے لیے جان فشانی کر رہا ہے, اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. لشکر کفر کو نیست و نابود فرما, لشکر ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, دعائیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام رام الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانے سالوں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.